ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فما الله رب العزة اور ہمارے وفادار اور اطاعت شعار بندوں کو وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ایسا جام پلایا جائے گا جس کے مشروب میں زنجبیل ملی ہوگی اور وہ ایسا چشمہ ایسے چشمے سے ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے اور وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور ایسے لڑکے ان کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے اسی طرح تر و تازگی کی عمر میں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور وہ بھی ایسے حسین و جمیل اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا جب تم دیکھو تو یوں سمجھو کہ جیسے موتی بکھرے پڑے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جب بھی دیکھو جدر بھی دیکھو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑا ملک بہت وسیع و عریض بادشاہی ان کے پاس ہوگا. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے اس میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان اگر زندگی بھر محنت کر کے ان میں سے ایک بھی پالے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کا موجب ہو. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 7 سال محنت کر کے اگر کوئی اچھا سا مکان بنا لے تو سکھ کا سانس لیتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں نے کارے کر دا. اگر کوئی اپنی تھوڑی سی جائیداد بنا لے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ایک مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں کچھ کر کے جا رہا ہوں. اور جہاں وہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو اتنا کچھ تیار کیا ہے, اور پھر ایک اور بات ہمیں اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہاں ہم سمجھیں کہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری محنت کا ثمر نہیں ہے, یہ ہمیں بسا اوقات غلط فہمی سی ہوتی ہے. کسی کے پاس جائیداد ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے چونکہ محنت کی ہے, میں نے چونکہ وراثت پائی ہے, میں نے چونکہ. حالانکہ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے رؤساء کی اولاد سے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر محنت کرتے ہیں, ذہانت ان کے پاس ہے, محنت ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں, یہ مشاہدے کی بات ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منصور شعر ہے کہ کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ, دنیا میں کتنے سمجھدار دیکھو گے جنہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آخر کریں کیا, سب راستے ان کے سامنے بند ہوتے ہیں. وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات کر نہیں آتی اور رزق ان سے سنبھالا نہیں جاتا. تو دنیا میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کیا یہ جو رزق ہے یہ تقسیم کرتے ہیں, ہم نے ان کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے. بل آخرت اور جو آخرت ہے رحمت رب, ہاں فرمایا یہ اس لیے ہم نے کیا, درجات تفاوت ان کے درمیان اس لیے کیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے. کسی کو طاقت زیادہ دے دی وہ مزدوری کرتا ہے، کسی کو دولت زیادہ دے دی وہ دوسروں کو مزدور رکھ لیتا ہے. دنیا کا نظام اس طرح مرتب ہے کہ ایک بعض چیزوں میں کسی کو، دوسری چیزوں میں دوسروں کو فضیلت دی ہے. فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اگر سب مالدار ہوتے تو بازار میں ریڑا کھینچنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر سب کے پاس دولت ہوتی تو پتھر توڑنے والے ہمیں نہ ملتے. دنیا کا نظام اسی طرح قائم ہے. فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لیکن جو تمہارے رب کی رحمت ہے، یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس دولت میں دل لگا کر اسے جمع کرنے کی حوث رکھے ہوئے ہیں اس سے ان کے رب کی جنت بہت بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی انسان کے دل پر وہ بات گزر بھی نہیں سکتی. تصور تو ایسی چیزوں کا ہوتا ہے جو دیکھی ہوں. اس لیے فرما فَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ، اگر تم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ انعام ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. اور فرمایا وہاں ایسا سایہ ہوگا کہ 100 سال اگر سوار چلتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو ایک شاخ کا. فرمایا فقر ہو ان سے تم، اگر اس کی تصدیق چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو. فی ظل ممدود و ماء مسکوب و فاقحة کثیرہ، کہ وہ ایسے سایہ میں ہوں گے جو بہت طویل ہے، ایسے پھل میں ہوں گے اور پانی جو وافر ہے، اور پھل ایسے جن کا موسم کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور فرمایا لموضع صوت احدکم فی الجنہ، لموضع صوت احدکم فی الجنہ، ایسی جگہ جہاں آدمی اپنا سونٹا رکھتا ہے، جہاں اپنی چھڑی ٹکاتا ہے، اتنی جگہ جنت میں. خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. فرمایا فقرؤوا ان شئتم، اگر اس کی تصدیق قرآن سے چاہتے ہو تو پڑھ لو. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، کہ جو جنت سے بچا لیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یہاں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے یہ فریب نظر ہے. ہم ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ شاید بہت آسائش میں ہے، اب اسے قرید کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا اس جیسی پریشانی تو شاید کسی کو بھی نہیں. اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت مشکل میں ہوگا، اب اسے دیکھتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ دھوپ میں بھی سو لیتا ہے، وہ ریڑے پر پڑا سو لیتا ہے، ایسا یعنی اسے اطمینان اور سکون ہے کہ دوسرے اس پر رش کرنے لگتے ہیں. دنیا میں کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، جبکہ آخرت میں سب کچھ حقیقی ہے. وہاں کی مصیبت اصل مصیبت ہے اور وہاں کی راحت اصل راحت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی راحت نصیب فرمائے. اسی کا بیان ہم سن رہے ہیں. فرمائے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ایسا مشروب انہیں ملے گا کہ جس میں زنجبیل ملی ہے. اب شروع میں ہم پڑھ چکے تھے کہ مزاجہا کافورا، کہ اس میں کافور کی خوشبو ہوگی، یعنی خوشبو کافور کی طرح کہ فوراً پھیل جائے، اور ذائقہ زنجبیل کا جو انسان کو راحت دیتا ہے. ظاہری بھی نعمت اور باطنی طور پر بھی نعمت. نعمت مکمل تب ہوتی ہے کہ ایک طرف مظہر بہت اچھا ہو اور ایک طرف اندر سے بھی راحت اور خوشی محسوس ہو. آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ بھی خوبصورت ہو، وہ بھی جگہ خوبصورت ہو اور دل بھی خوشیوں سے بھرا ہوا ہو، تب جا کر نعمت مکمل ہوتی ہے. ظاہری طور پر بھی حسن اور باطنی طور پر بھی حسن. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بہت مزین ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس نعمت کو زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، حتیٰ کہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو دنیا میں رہنا ہی نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، یہ یہیں اور اسی مسائل میں ہیں، حتیٰ کہ دینی اور شرعی مسائل کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، ابھی تک انہیں اتنی بات سے فرصت نہیں کہ یعنی شلوار کفنوں سے اوپر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اللہ کے بندو، یہی راستہ ہے اتقاء کا، ان مسائل کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. فرمایا والذین آمنوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایمان والے ان لوگوں سے کہیں اوپر ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کا پھر اس دن مذاق اڑائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا الکفار ما كانوا يعملون، کیا کافروں کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل گیا؟ تو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے، اس کا بیان ہم سن رہے ہیں. فرمایا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون. لڑکے ایسے جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، اس کے بارے میں مفسرین میں اقوال پائے جاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو وہاں لڑکوں کی شکل میں ہوں گے. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ مشرکین کی اولاد ہے جو یعنی بلوغت کی عمر سے پہلے وفات پا گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کے خدام بنا دے گا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں وہ ہوں گے، لیکن یہ قول درست قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما لکنا من عملهم من شيء. اولاد تو آدمی کی وہیں پر ہوگی، اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی شخص کا بچہ فوت ہوا، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم جس جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ اپنے اس بچے کو دیکھو کہ تمہارا استقبال کو کھڑا ہے. تو وہ اولاد جو اہل ایمان کی اہل اسلام کی یعنی بچپن میں جو فوت ہو جاتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے، وہ تو شہزادوں کی طرح. یہ جو قدم ہیں وہ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ حوروں کی شکل میں ایک مخلوق مستقل ہے، اسی طرح یہ خاص مخلوق ہے جو بنائی ہی اسی لیے گئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے بنائی ہوگی ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا ہے. اس لیے فرمایا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور چمکتے ہوئے موتی بکھرے پڑے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جہاں بھی دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جنت کی نعمتیں کیا کیا ان میں سے ذکر کیا جائے. قرآن میں تین چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جہاں ایک یعنی سورہ الصافات میں ہے، سورہ یاسین میں ہے، سورہ الرحمن میں ہے، جہاں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا. دیکھیے انسان کے گناہوں کی ایک عمر ہے، ایک وقت آتا ہے اسی دنیا میں جب اس کے سامنے گناہوں میں کوئی لذت نہیں رہ جاتی، کوئی تصویر اسے نہیں بھاتی، اچھی سے اچھی تصویر اسے دل پر کوئی رنگ نہیں لاتی، اچھے سے اچھی آواز اس کے کانوں کو نہیں بھاتی، اچھے سے اچھا یعنی مکان، اچھی سے اچھی دکان، ان سب چیزوں سے اس کا دل اسی دنیا میں رہتے ہوئے اچاٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ چھوڑے ولی من خاف مقام ربہ، اگر اس ڈر سے کہ اس نے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اس خوف سے اگر گناہ ترک کرے اس کا انعام ہے. فرمایا جنت، دو جنتیں ہیں، ذواتا افنان، جس میں اتنے بڑے بڑے درخت ہیں جن کی تفصیل ابھی آپ سن چکے کہ ایک شاخ کا سایہ 100 برس تک اگر سوار بھی چلے تو ختم نہ ہو. ذواتا افنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ اتنی بڑی جنت کہاں سے آئے گی, اتنے بڑے بڑے درخت کہاں سے آئیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اپنے رب کی قدرتوں کے بارے میں کوئی شک ہے, اسے جھٹلاتے ہو. فیہما عینان تجریان, وہاں دو چشمے بہ رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, فیہما من کل فاکہۃ زوجان, اور ہر پھل کے دو دو قسمیں, ہر پھل دو قسم کا. من کل فاکہۃ زوجان, اس میں بھی کیا اپنے رب کی قدرت کا کوئی کرشمہ جھٹلا سکتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق, وہاں ایسے فراش بچھائے ہوں گے گدے جن کے استر بھی ریشم کے ہیں. بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان, اور دوسری طرف اس کا پھل بالکل قریب دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, فيهن قاصرات الطرف, اور ان میں وہ بیویاں جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں جنت کی جو بیویاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اہل ایمان کے لیے تیار کی, ان کا انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین, یہ ان کو ملیں گی جنہوں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. ان کی جو صفت بیان فرمائی, فیہن قاصرات الطرف, قاصرات کا معنی ہے کہ ان کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر پڑتی ہی نہیں. فیہن قاصرات الطرف, وہ نگاہیں جھکی ہوئی. قاصر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک جو محدود ہو, وہیں تک جو محدود ہے. قاصر کا معنی ہے کہ ان کی نگاہ اس طرح جھکی ہوئی ہے کہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہی نہیں. اگر دنیا میں بھی خواتین یہ اپنا لیں تو یہ گویا جنت کی خواتین کی صفت ہے. دنیا میں بھی ہر انسان کا جنت کبھی ہوتا ہے جب شوہر بھی ایسا ہو جو اپنی بیوی کے سوا کسی کی طرف نگاہ نہیں کرتا, بیوی بھی ایسی ہو جو اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا, یہ جنت کی صفت ہے. اگر ہم جنت کی فضا دنیا میں اس کے کچھ نہ کچھ حصہ قائم کرنا چاہیں تو دنیا میں یہی ہے جو جنت میں فرمایا, لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما, وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, فضول بات ان کے کان میں نہیں پڑے گی, ہر طرف سے سلامن سلامن کی بات آ رہی ہے. تو ہمیں بھی یہی جو حکم ہے, افشوا السلام واطعم الطعام وصلوا باللیل والناس نیام, ادخلوا جنت ربکم بسلام, سلام بہت کہا کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, آرام سے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اگر ہم دنیا میں جنت کی فضا قائم کرنا چاہیں, فضول کلامی سے اپنے آپ کو روکیں, فضول بات کبھی زبان پر لائیں ہی نہیں, اچھا کلمہ کہنے کی عادت ڈالیں. یہی کلمہ طیبہ ہے جو جنت میں یعنی پھل کا باعث بنتا ہے, وہی درخت اگتا ہے. ہاں تو فرمائیں, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, وہاں تو ہاں تو فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان, فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان, یوں سمجھو کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اور فرمایا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, تم کہو گے کہ یہ حسن, اتنا حسن, ہر چیز میں حسن, رہنے کی جگہ میں حسن, وہاں کے باغ میں حسن, وہاں کے مشروب میں حسن, وہاں جو طریقہ کار ہے جس طریقے سے وہاں سرو ہو رہا ہے اس میں جمال, اور وہاں ہر وقت طرف جمال ہی جمال ہے. فرمایا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا, اپنی گفتار سنواری, اپنا کردار سنوارا. وہ ظاہر میں ہمارا تقوی اختیار کیا, باطن میں جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا وہاں بھی ہم سے ڈرتے رہے, تو کیا اس کا بدلہ اس کے سوا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہم ان کی عاقبت سنوار لیں. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, یہ سنورنے کا بدلہ ہے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, اگر ہم وہ نام پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے, یہی فکر کرنی چاہیے. اور قرآن ہمیں وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ظاہر کو, کس طرح اپنے باطن کو, کس طرح اپنے عقیدے کو اور کس طرح اپنے عمل کو سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب السندس وخضرا واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب نگاہ اٹھاؤ گے جدھر بھی دیکھو گے, ثم رأيت نعيما, اسی طرف تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی. وہ ملکن کبیرا, اور بہت بڑا ملک, بڑی بادشاہی دکھائی دے گی. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق, ان کے اوپر لباس ہوں گے ریشم کے, باریک ریشم بھی, سبز رنگ کا لباس اور بھاری بہت گنجان بنا ہوا ریشم بھی, باریک بھی اور بھاری بھی, اور انہیں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے, اور ان کا پروردگار انہیں وہ شراب طہور, جام طہور ان کو عطا کرے گا, ان کو پلائے. جنت کی نعمتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کی ہیں, وہ صرف قرآن ہی میں جن کا بیان ہے وہی ایک عرصہ, ان کی تفصیل ایک طویل عرصہ چاہتی ہے, کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, دو چار برس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے کس بلیغ انداز میں اس کا تذکرہ ایک جملے میں سمو دیا, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, کہ جہاں بھی جدھر بھی نظر اٹھاؤ تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دیں. ایسے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ, کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, لسعیہا راضی, اپنی کوشش اپنی محنت جو انہوں نے زندگی میں کی اس کے نتیجے پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ, بہت بلند جنت میں, اتنی بلند کہ دنیا میں ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے. ہمارے سامنے آسمان ہے, ہماری نگاہ اس تک نہیں پہنچتی, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ انسان کی جس طرح ہر چیز کی ایک حد ہے, غرور تو اس میں اتنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا, لیکن اس کی ہر ایک چیز کی ایک حد ہے, ایک حد تک یہ سنتا ہے, ایک حد تک دیکھتا ہے, اسی طرح ایک حد تک سوچتا ہے. ہر لمحے ہر عمر میں کچھ بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بلکہ زیادہ باتیں وہ ہیں جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی, زیادہ باتیں وہ ہیں جو اس کو دکھائی نہیں دیتی, زیادہ آوازیں وہ ہیں جو اس کو سنائی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کی معلومات میں سے, اس کے علم میں سے یہ کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے, صرف اتنا ہی ان کو پتا چلتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ اے انسانوں تم سب کے سب کو جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا ہے, تھوڑے سے علم کے سوا تمہیں کچھ نہیں دیا گیا. تو انسان کی نگاہ کہاں تک ہے؟ آسمان اس قدر بلند ہے کہ آدمی آسمان تو کیا دیکھے گا, اس سے بہت نیچے کتنے سیارے ہیں, بڑے بڑے سیارے جو زمین سے اربوں کھربوں گنا بڑے ہیں, جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے, ان تک ہماری یہ نگاہ پہنچتی ہی نہیں ہے, آسمان تو اس سے اوپر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 100 درجے ہے اور ہر درجے کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. فی جنت عالیہ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں تخت ہیں بہت بلند بلند تخت ہیں، کہ اتنا اونچا تخت کہ اس پر بیٹھیں گے کیسے؟ اس پر بعض لوگوں نے مذاق بنانا اڑانا شروع کر دیا جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو شان ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اونچی سے اونچی کرسی اس کے پاس ہو تاکہ بلند و بالا نظر آئے، اور یہ خواہش اہل جنت کی اللہ تعالیٰ ان کی اس شان سے پوری فرمائے گا. سرر مرفوعہ، بہت اونچے تخت، اسی صورت میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم کہتے ہو کہ اونچی کرسی پر بیٹھیں گے کیسے؟ تم دنیا میں دیکھتے نہیں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹھنے کے لیے کیسا انتظام کیا کہ وہ خود ہی تمہارے لیے نیچا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جب تم اس پر بیٹھ جاتے ہو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ اس پر چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہیے. وفی سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جام ہوں گے قرینے سے رکھے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور غالیچے قالین بچھے ہوئے، ونمارک مصفوفہ، اور گاؤ تکیے ایک خاص قرینے کے ساتھ قطار میں لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ ونمارک مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. اس لیے فرمایا کہ تم ان نعمتوں کے بارے میں ان لوگوں کی باتوں میں نہ جاؤ جو کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دنیا میں تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کیسا پیدا کیا ہے؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیا عجیب مخلوق ہے. والى الارض كيف سطحت، زمین کا بچھونا کس طرح بنایا. والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، آسمان کو کس نے بلندی عطا کی، پہاڑ اتنی بڑی مخلوق کس نے میخ کی طرح زمین میں گاڑ دیے. اسی قدرتوں والے الہ الحق کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تمہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جدھر دیکھو گے نعمت ہی نعمت نظر آئے گی، چہرے روشن، پہننے کو اچھے سے اچھا لباس، کھانے کو اچھے سے اچھی خوراک، اور پینے کو ہر قسم کی نہریں. یہ نہیں کہ جام ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی ایسا جو نہروں میں بہ رہا ہے جو کبھی باسی نہیں ہوتا، اور دودھ ایسا جس کا کبھی ذائقہ نہیں بدلتا، شہد ایسا جسے صاف نہیں کرنا پڑتا وہ پیدا ہی صاف ہوا ہے، اور شراب ایسی جس سے نشہ نہیں ہوتا، جس میں کڑواہٹ نہیں تلخی نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ملکن کبیرا، اور بہت بڑا ملک، بادشاہی جس میں شاہانہ رہنا ہے، اس کی حد نہیں. اس کے اندازہ لگانے کے لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری آدمی، اللہ اکبر، حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استخفاف نہ ہو تو میں تمنا کروں کہ کاش میں وہی ہو جاؤں کہ آخر کو تو اس نے نکل ہی جانا ہے. وہ جو آخری آدمی، اس حالت کی، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ تو ہوتا ہے لیکن اس حالت کی تمنا نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جہنم سے دور دور رہ کر سیدھا جنت میں جو جاتا ہے وہ کامیاب. اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے. فرمایا جو آخری آدمی جہنم میں بہت چیخو پکار کرے گا، کہے گا کہ اللہ بس مجھے یہاں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے تو بھولتا ہے، وعدہ بھول جاتا ہے، وعدہ کرو کہ اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کرو. وہ وعدہ کرے گا کہ آدم کے بیٹے تو اتنی جلد بھول جاتا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، قسمیں کھائی ہوئی ہے، لیکن حدیثی الفاظ ہیں کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ وہ چیز ایسی دیکھ رہا ہے کہ اس سے صبر ہو ہی نہیں سکتا، اور انسان کے صبر کا پیمانہ تو پہلے سے ہی چھلکا ہوتا ہے. اب اسے جنت کے قریب کر دیا گیا، اب جو منظر دور سے دیکھ رہا تھا اب جب قریب آیا تو اب کیسے صبر ہو؟ کہتا ہے یا اللہ اس کے اندر نہ صحیح باہر کی دیوار تک ہی پہنچا دے. اب ہوتے ہوتے پھر اسے کہا جائے گا اللہ اکبر کہ تو نے اتنا وعدہ کیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جس پر صبر ممکن ہی نہیں. حتیٰ کہ پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے بھلا
بتاؤ اتذکر الدنیا التی کنت فیہا, اس دنیا کے بارے میں کچھ یاد ہے جس میں تم رہا کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں یا رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلَكَ مِثْلُهَا وَمِثْلُهَا وَمِثْلُهَا وَمِثْلُهَا, دس بار کہا کہ تیرے لیے اتنی جگہ پھر اور اتنی اور اتنی, یعنی دنیا سے دس گنا رقبہ اس کو عطا ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے. تو وہ آدمی جن کو, وہ انسان, وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر رہا, ان کے یہاں کتنا رقبہ ہوگا. اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ, اور ان کے لباس کیا ہیں؟ فرمایا ریشم, ریشم باریک بھی اور گندا ہوا بھی, اور ساتھ اس کے کہا کہ خود سبز رنگ کا, رنگوں میں بہترین رنگ اور خاص طور پہ ریشم کا یہ سبز ہے. یعنی دیکھنے میں بھی, جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں دونوں پہلو ہیں, کہ پہننے میں نرم بھی ہے اور پھر دیکھنے میں نظر کو بھاتا بھی ہے. سب سے بہترین رنگ سبز ہے, بہترین لباس وہ ریشم کا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے مردوں پر حرام کیا ہے. فرمایا جو شخص دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن پائے گا. اسی طرح جیسے شراب کے بارے میں کہا کہ جو دنیا میں پیے گا وہ جنت میں, وہ آخرت میں نہیں پی سکے گا. یہاں تک کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا, اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا باقی نعمتیں اسے شاید ملے, یہ نعمت اسے نہیں مل پائے گی. لیکن اکثر علماء نے یہی معنی کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کیونکہ وہاں کی تو وردی ہی ریشمی ہے, تو ایسا شخص اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہی نہ ہو جائے. ہاں فرمائے وَخُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ, اور انہیں زیور پہنایا جائے. زیورات میں کنگن ہیں, چاندی کے بھی سونے کے بھی, اس صورت میں چاندی کے کنگنوں کا ذکر کیا گیا. کل ہم ہر بات پر آپ کو یعنی یاد ہوگا کہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کس چیز کا انعام ہے. اب یہ جو زیور ہے جو اہل ایمان کو پہنایا جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ حلیت المؤمن ما تبلغ وضوءه ما يبلغ وضوءه, مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ وضو کا طریقہ جو بتایا, فرمایا کہ جہاں تک تم پانی لگاتے ہو وہیں تک تمہیں زیورات جنت میں پہنا دیے جائیں. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کندھے تک دھونے لگتے تھے کہ وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو کندھے تک, ایک آدمی نے انہیں دیکھ لیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم دیکھ رہے تو میں ایسا نہ کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جہاں تک آدمی کے وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک اسے زیور پہنایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ سب لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے؟ فرمایا میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے نشانات سے چمک رہے ہوں گے. فرمایا اگر کسی کے آدمی کے گھوڑے ہوں, سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں بہت سے, اور ان میں سے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں سفید ہیں, جن کے وہ جنہیں پنج کلیان کہتے ہیں, تو ان کو پہچاننا کیا مشکل ہوگا. تمام امتوں میں میری امت ایسی ہے کہ جس کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے. وضو ہر امت میں رہا, وضو ہر امت میں ہے, نماز یہی پنجگانا ہر امت میں ہے, یہ اس امت کا خاصہ نہیں. اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کو ان کے لیے زینت بنا دیا. ایک تو وہ زینت ہے کہ میدان حشر میں وہاں تک انسان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, روشن ہوں گے, اور دوسری وہ زینت ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا. فَمَعْهُنُّ أَسَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ, اور اس کے آگے ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, ان کا پروردگار انہیں پلائے گا شرابًا طَهُورًا,
اعزاز یہ ہوتا ہے، اعزاز سب سے بڑا میزبان ہوتا ہے مہمان کے لیے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مہمانی جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، نزلا من غفور الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھو، ایک بادشاہ نے محل تعمیر کیا، بادشاہ نے محل تعمیر کیا، اس میں بہت بڑا دسترخوان بچھایا اور پھر دعوت دی اور دعوت کے لیے ایک بلانے والا بھیجا. فرمایا اللہ کی وہ محل تیار کردہ وہ جنت ہے، اس میں بچھا ہوا دسترخوان وہاں کی نعمتیں ہیں، اور بلانے والا میں ہوں. جو شخص بلانے والے کی بات مانے گا، اسے سچا جانے گا، اس کی آواز پر اس کے بتائے ہوئے وقت پر پہنچے گا، وہ محل میں داخل بھی ہوگا اور نعمتوں سے دسترخوان سے مستفید بھی ہوگا. اور جو کہے بلانے والے کو کہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہوگا، کس نے ہمیں بلایا ہے. اس لیے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری نافرمانی کرتا اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی وہاں جانا نہ چاہے اور اسے یعنی زبردستی وہاں پہنچانے کی کوشش کی جائے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے. تو وہاں وہی جائے گا جو اس کو وہاں بلانے والے کی تصدیق کرے گا. وہ جنت، وہ نعمتیں دسترخوان ہے اور دعوت ہے، اور وہاں بلانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا راستہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ہمیں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار امتیوں میں سے کرے. وآخر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فرمایا اللہ رب العزت نے جب تم وہاں نظر اٹھاؤ گے تو تمہاری نگاہ نعمتوں پر پڑے گی اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے. اس میں رہنے والوں کا لباس ریشم کا ہے، باریک بھی اور موٹا بھی، اور جس کا رنگ سبز ہے، اور انہیں زیور پہنایا جائے گا چاندی کے کنگن، اور ان کا پروردگار انہیں شراب طہور پلائے گا. اور پھر فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ سب کا سب تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، تمہارا انعام ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش یہ قابل قدر تھی. گزشتہ روز آپ کو وہ حدیث سنا رہا تھا، اس کا آخری جملہ رہ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آخری انسان والعیاذ باللہ جہنم سے جسے نکالا جائے گا، اس سے وعد وعید لے کر کہ مزید مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی ہر قدم پر پھر اپنا عہد توڑے گا، قسم بھول جائے گا، اور پھر نیا مطالبہ کرنے پر مجبور ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہوئے کہ وہ معذور ہے، وہ مجبور ہے، اس کی ہر قسم توڑنے پر اس کا نیا مطالبہ پورا کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. یہاں تک آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتذکروا الدنیا التی کنت فیہا، تمہیں اس دنیا کا یاد ہے جس میں تم رہتے تھے. وہ کہے گا کہ ہاں یا رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لکا مثلوہا ومثلوہا ومثلوہا ومثلوہا،
یعنی 10 مرتبہ اس کی مثل تمہیں عطا کی جاتی. یہاں تک آپ سن چکے, لیکن اگلا جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص حیران ہو جائے گا کہ اس قدر بھی مل سکتا ہے, کہے گا اتہذأ بی وانت الملک, اے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے جو بہت کم ظاہر ہوتے تھے. تو اتنا انعام جو انسان تصور نہ کر سکے اور سمجھ نہ سکے کہ اتنا کچھ بھی مل سکتا ہے, وہ آخری انسان کو, تو جو سب سے پہلے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اس سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, یہ سب کچھ تمہارا انعام ہے اور تمہارا عمل ہی یہ قابل قدر تھا. یہاں ایک اور بات ہمارے یعنی توجہ طلب ہے, وہ یہ کہ آخرت کے انعام کو اور اسی طرح اس کے بالمقابل سزا کو والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جزا قرار دیا, وہ بدلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ ابتلاء ہے, یہ آزمائش ہے, جزا آخرت میں ہے. اس لیے دنیا میں اب کسی بھی حالت میں ہے وہ اس کے لیے قابل اطمینان نہیں ہے. اگر کوئی آسائش میں ہے وہ بھی ابتلاء میں ہے, اگر کوئی مشکل میں ہے وہ بھی ابتلاء میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِ, ہم تمہیں کبھی خیر سے آزماتے ہیں اور کبھی شر سے آزماتے ہیں. دنیا کے خیر پر اترانا نہیں چاہیے, دنیا کے شر سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. فَمَا أَصَابَ الْمُصِيبَةَ, جو بھی تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے, فِي الْأَرْضِ, یا تو عام ہو دنیا میں, او فی انفسکم, یا خاص تمہاری ذاتی قسم کی ہے, عام مصیبت ہو یا ذاتی ہے, تو وہ سب کے سب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر, ہم نے زمین آسمان اور تمہیں پیدا کرنے سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے جو کچھ ہوگا, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو تم ڈھیری ڈھا کر نہ بیٹھ جاؤ, دل شکستہ نہ ہو جاؤ, اور اگر تمہیں آسائش میسر ہے تو اس پر اتراتے نہ پھرو, تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, وہ تو آزمائش ہے, ہر صورت میں آزمائش ہے, مصیبت ہے والعیاذ باللہ, اللہ سب کو عافیت میں رکھے, تب بھی اگر آسائش ہے تب بھی یہ تو سب کے سب ابتلاء ہے, امتحان ہے. تو میں من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مخذولا, فرمایا مذموما مدحورا, فرمایا کہ جو شخص صرف دنیا تک اپنی خواہش کو محدود رکھتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے, من اراد من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء, جتنی وہ خواہش جو صرف دنیا کی خواہش رکھتا ہے جتنی ہم چاہیں گے اسے جلدی عطا کر دیں گے, لیکن پھر اس کا ما له فی الاخرت من نصیب, دوسری صورت میں فرمایا کہ اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومن اراد الاخرہ, اور جو آخرت چاہتا ہے, وسعى لها سعیها, اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جو آخرت کے لیے ہونی چاہیے, وہ ہوا مؤمن, اور اس کے دل میں ایمان ہے, فاولئک کان سعیهم مشکورا, وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ جن کی کوشش قابل قدر ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر افزائی کی جائے گی. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ دونوں چیزیں جو آخرت میں ہیں, جنت بھی وہ بھی جزا ہے, اور والعیاذ باللہ دوسری طرف وہ بھی جزا ہے, اللہ کی پناہ, وہ بھی بدلہ ہے, وہ بھی بدلہ ہے, لیکن ایک فرق ہے جہنم کی سزاؤں کو, والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا, وہ پورا پورا بدلہ ہے, اس میں اضافہ نہیں ہوگا, اس میں اضافہ نہیں ہوگا, وہ صرف گناہوں کی اصل شکل ہے جو انسان کو دکھائی جائے گی, اور وہ سزا جو انسان برداشت نہیں کر پاتا, والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ
اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, قرآن نے سب کچھ بتا دیا, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب اب تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے, تو فرمایا کہ جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا, جب اللہ کا رسول تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو, تو تم جب انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو, اس وقت جس طرح تم کو اپنے آپ پر اس وقت غصہ آ رہا ہے, اللہ کو اس وقت تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا, دو دفعہ مارا, اب اس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں, کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ هل الى خروج من سبیل. اللہ تعالیٰ فرما ذلک بانه اذا دعی اللہ وحده کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. جب تمہیں توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تو مانتے نہیں, جب کوئی کفر کی طرف بلاتا تھا تو فوراً لپتے چلے جاتے تھے, آج تو اسی کا فیصلہ ہے جو واحد القہار ہے, جو الواحد الکبیر ہے, جو علی العظیم ہے, اس نے فیصلہ سنا دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ہمارا تمہارا ایک وقت مقرر ہے ملاقات کا, ان یوم الفصل کان میقاتا, وقت مقرر ہے, یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا تم لشکر فوجوں کی فوجیں گروہ در گروہ ہمارے حضور حاضر ہو گئے. فتحت السماء فكانت أبوابا, آسمان کی چھت میں دروازے ہی دروازے ہوں گے, زمین سے پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور یہ چٹیل میدان ہوگا. وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا, اور جہنم گھات ہے, وہ ایمبش ہے مجرموں کے لیے, للطاغین مآبا, ہمارے سامنے سر اٹھانے والوں اور تکبر کرنے والوں کا وہی ٹھکانہ ہے. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, پینے کو پانی نہیں ملے گا, ٹھنڈا سایہ ان کے نصیب نہیں ہوگا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ ٹھنڈک نہ پانی, کیا ہے؟ الا حمیما وغساقا, ایک کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر انڈیلا جا رہا ہے اور پینے کو خون اور پیپ دی جا رہی ہے, والعیاذ باللہ. یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جزاء وفاقا, یہ پورا پورا بدلہ ہے, ہم نے اس میں اضافہ کوئی نہیں کیا. جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا, جنہوں نے کبھی کھٹکا ہی نہیں, دل میں کبھی کھٹکا بھی نہیں لایا کہ انہیں اللہ کے حضور حساب بھی دینا ہے, ایسے مجرم کی اس سے کم سزا کیا ہو سکتی ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اللہ فرمائیں گے اب چکھو, اب تمہاری سزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے. وہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون, جو ایک نیکی لائے گا اسے ہم دس گنا ادا کریں گے, لیکن جو گناہ لے کر آئے گا ہم اسے اسی کے برابر ہی سزا دیں گے, ہم ظلم نہیں کر رہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی کس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ وہ جب اصل شکل میں آئے گی انسان برداشت نہیں کر پائے گا. اور جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے, ہم کیا اور ہمارا عمل کیا, اگر کوئی ہزار برس میں جس کی ہزار برس عمر ہوتی ہے, اس کی اگر جو عمل کی زندگی ہے وہ نکالی جائے تو کتنی بنتی. اگر ہم 100 سال میں سے ایوریج نکالیں, 10-12 سال پہلے بچپن کے گئے, آخری 5-7 سال بڑھاپے کے تھے, جوانی کی غفلت وغیرہ کر نکال دیں, باقی جو 40 سال برس برس یعنی بچے ان میں سے آدھے تو راتیں نکال دیں کہ سوتے میں گئی, باقی کھیل کود کا وقت نکال کر باقی کیا بچتا ہے. اگر کوئی 100 برس عمر ہو اور اس میں بھی عبادت میں بسر کرے, پھر بھی اس کی عبادت کی عمر کیا ہوگی, جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرماتا ہے, فما للذين احسنوا الحسنى وزياده, ہم جو نیک عمل کر کے لائیں گے ان کو اچھا بدلہ دیں گے, وہ زیادہ اور جو اضافہ ہے جو ہماری طرف سے فضل ہے. تو جو نیکی ہے اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تو جب انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھ دیے کہ گناہ اس قدر گھناؤنے ہیں کہ ہم ان کو اصل شکل میں دیکھ نہیں سکتے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری پر اتنی قدر کرتا ہے, اتنا انعام دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہ سکے. پھر اگر کوئی نافرمانی کی راہ پر چلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا تو پھر وہ فلا یلومن الا نفسہ لا یزیغ عنہا ہالک, یہ تو پھر خود کو اپنے ہاتھوں بربادی کا شکار کرنے کے مترادف ہوگا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ صبح کا بھولا ہوا شام تک توبہ کر لے, اور شام کا بھولا ہوا صبح تک توبہ کر لے, اور توبہ کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے جیسے مدینہ سے لے کر یمن کے دارالحکومت صنعاء تک, اتنا بڑا دروازہ ہے جو توبہ کا اللہ تعالیٰ نے کھلا دروازہ رکھا ہوا ہے. تو اس کھلے دروازے میں بھی اگر کوئی شخص زندگی بھر داخل نہیں ہو پاتا تو پھر وہ اپنے آپ کو برباد ہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام رکھے اس, اور جو سعادت مند ہوتے ہیں جو نیک وقت ہوتے ہیں وہ انعام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں میں برکت فرمائے. نسأل
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وما الله رب عزتنا بلا شبه ہم نے قرآن اتارا تمہاری طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی حکمت کے مطابق, تو تم اپنے رب کے حکم پر جم جاؤ, اور انسانوں میں جو نیکی کی راہ سے روکنے والا ہے یا جو اللہ کا ناشکرہ اور اس کے دین اور اس کی توحید کا انکار کرنے والا ہے ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو. سورت اپنے اختتام کی طرف اب جو پہلے بات بیان کی گئی تھی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے, اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نعوذ باللہ ناشکری کی راہ اختیار کرتا ہے, اور دونوں کا انجام بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے سلاسل و اغلال اور سعیر ہے, زنجیریں ہیں, توک ہیں, اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے والعیاذ باللہ. اور اگر نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے, اور نیکی ہم بالکل ابتدا میں جہاں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا کی آیت کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے ہم ذکر کر چکے کہ در اس نیکی کو کہتے ہیں جس کی جڑیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں, جس کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے, وہ ایک رو نہیں ہوتی کہ کبھی جوش جذبہ آیا اور کوئی نیک عمل کر لیا, جیسے کہتے ہیں بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے. تو نیکی انسان سے بھول کر نہیں ہوتی, بلکہ ایک مومن وہ اس کی سانس میں نیکی ہے, اس کے قطرہ ہر قطرہ خون میں نیکی ہے, یہ اس کی روح کا اس کی ضمیر کا لازمی جز ہوتا ہے. تو خیر اب ہم جب اس نیکی کا راہ اس نیکی کی راہ دیکھنا چاہتے ہیں اس پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا, سیدھی راہ چلنا چاہتے ہو تو اس کا سامان ہم نے مہیا کر دیا, یہاں دیکھیے قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں بیان فرمائی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. ایک قرآن اتارنے والا کون ہے؟ سب سے پہلی بات جو انسان کو سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ یہ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن جو ہم سنتے ہیں، یہ فرمان جو ہمارے سامنے دن رات جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ ہے کس کا؟ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ اس رحمان کا کلام ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یہ اس کا کلام ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یہ اس کا ہے جو جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جس نے انسان کو انسان بنایا، جس نے انسان کے لیے روزی کا ہر سامان پیدا کیا، جس نے انسان کو دیکھنے سننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی. یہ اس کا رحمت کا پیغام ہے جو رحمت سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو الرحمن الرحیم ہے، وہ جو مالک یوم الدین ہے، یہ اس کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. انا نحن نزلنا علیک، اور پھر اترا کس پر ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کتاب اس طرح ہی روانہ نہیں ہوئی، بلکہ اسے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا انتخاب کیا تو انسانوں میں علی قلبک لتکون من المنذرین، تمام انسانوں میں سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، ان کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اور ساتھ ہی قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے آپ پر اس لیے قرآن اتارا کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، آپ اس کی تفسیر اس کی تشریح کر کے بتائیں کہ اللہ کا فرمان تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کی تعمیل تم نے کس طرح کرنی ہے. انا نحن نزلنا علیک، اور پھر جو اتارا ہے اس کا بھی بتا دیا کہ یہ القرآن، القرآن جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ ایسا قرآن ہے، ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہے کہ جس کی مثال نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اس وقت اس کے سوا کوئی ایسی مثال ہے جس طرح یہ پڑھا جا رہا. بچے اسے پڑھتے ہیں، بوڑھے اسے پڑھتے ہیں، مرد اسے پڑھتے ہیں، خواتین اسے پڑھتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے قرآن ایک حرف میں نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، شہری بھی ہیں، بدوی بھی ہیں، تو اسے ایک سے زیادہ حرف میں اترنا آسانی ہو، تاکہ تو بڑھاتے بڑھاتے پھر سات حرفوں پر قرآن نازل ہوا. اس لیے فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یہ سات طریقے سے جو مختلف قراءات ہیں اور مختلف علاقوں میں اب بھی رائج ہیں، بعض حروف مختلف طریقوں سے پڑھے جاتے ہیں. مالک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے، ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے، کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا بھی پڑھا جاتا ہے، کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا بھی پڑھا جاتا ہے، وکأیم من نبی قاتل معہ ربیون کثیر بھی پڑھا جاتا ہے، وکأیم من نبی قتل معہ ربیون کثیر بھی پڑھا جاتا ہے. اور قرآن کس طرح پڑھا جا رہا ہے؟ ایک اگر کوئی مسجدوں کی صرف مسجدوں کی تعداد شمار کرنا چاہے تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے دنیا روئے زمین پر کتنی مسجدیں ہیں، اور کون سی مسجد ہے جہاں پر قرآن پڑھا نہ جا رہا؟ صرف ایک مسجد بیت اللہ الحرام میں 28-30 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے اس قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کی یہ بیٹیاں ہیں کعبۃ اللہ کی، اور ان کی تعداد تو ان کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا. القرآن، اور پھر فرمایا تنزیل، جو ایک اور بات ہے سننے کی سمجھنے کی، کہ ہم نے اسے یک بار بھی نہیں نازل کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی حکمت کے ساتھ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ اگر یک بار بھی قرآن اترتا, ایک ہی بار سارے حکم اتر آتے تو کچھ لوگ کہتے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. عربوں میں شراب ان کی بھٹی میں پڑی تھی, پانی سے زیادہ وہ اسے پیتے تھے, بلکہ نہ پینا ان میں عیب شمار ہوتا تھا, اسے بخیل سمجھا جاتا تھا, کیونکہ وہ ایسی مجلسوں میں سخاوت کرتے تھے اور اسی سے وہ یعنی نشے میں آ کر اپنا مال لٹاتے تھے, فقراء اور مساکین کو اس سے فائدہ ہوتا تھا. اس لیے قرآن نے کہا یہ سلون کان الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہہ دو کہ اس میں بہت بڑے گناہ بھی ہیں اور ان میں کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں, لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں, ان پر بھاری ہیں. یہ جو گناہ کے طریقے سے لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم امداد کریں گے, فلاں جگہ مصیبت زدگان کی امداد کے لیے یہ یعنی چیریٹی شو ہو رہا ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے, یہ جاہلیت کا طریقہ ہے, جاہلیت کا طریقہ ہے کہ جوا اس لیے کھیلیں کہ اس میں سے جو ہم رقم جیتیں گے فقراء میں تقسیم کر دیں گے. زمانہ جاہلیت کے عرب جو تھے وہ بھی جوئے کی مجلس سے رقم جیت کر گھر نہیں لے جاتے تھے, وہیں لٹاتے تھے, یہی سخاوت سمجھتے تھے اور نشے کی حالت میں سخاوت کرتے تھے. اسی لیے شراب کا نام انہوں نے کرم رکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی بدل دیا, کہا کہ الکرم قلب المومن, سخاوت شراب پی کر نہیں ہوتی, ایمان کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کیا سخاوت ہوئی جو بے ہوشی میں کی جائے؟ سخاوت تو وہ سخاوت ہے جب اللہ کی محبت کا جذبہ انسان پر اس طرح کار فرما ہو کہ اس کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں لٹانے پر اس کا جی جائے, ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ جب اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تب سخاوت ہوگی. ہاں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر ایک بار بھی انہیں کہا جاتا کہ تم یہ نہ پیو تو عرب کہتے کہ ہم تو یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے تدریجاً حرام کیا. پہلے وہ آیت اتری جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, کہہ دو اس میں گناہ بھی بڑا ہے, خرابیاں بھی بہت ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے. پھر حکم اترا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, جب نماز قریب ہو تو شراب نہ پیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو تم نشے میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے, تو جب نشے کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ. پھر آخر میں یہ حکم اترا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون, ایمان والو یہ شراب یہ جوا یہ پانسے یہ استھان یہ سب کے سب شیطان کی کارستانی ہے, اس کے بنے ہوئے جال ہیں, اس سے دور رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. تو جب اس طرح تدریج کے ساتھ حکم اترا تو سب لوگ یک بارگی سے یعنی ہاتھ اٹھا لیا, سب نے یک بارگی اس سے ہاتھ اٹھا لیا. تو یہ قرآن کی تدریج کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے ساتھ انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اور پھر اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے, وہ قرآن فرقناہ لتقرأه علی الناس علی مکث, تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں, جیسے جیسے نازل ہوتا گیا لوگوں کے سینے میں اترتا گیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, وہ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے, اور اتارا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم نے آپ کی زبان پر اتارا لسان لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا, آسان الفاظ میں انما یسرناه بلسانک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان میں اسے آسان کر کے اتارا تاکہ آپ ان لوگوں کو بشارت سنائیں, وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں جو متقی ہیں اور جو جھگڑالو ہیں ان کو آپ ڈرا سکیں. آپ پر اتارا, عربی زبان میں اتارا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. جب اتنا اہتمام اللہ فرما رہا ہے تو اب تمہیں بھی تو کچھ چاہیے, فاصبر لحکم ربک, جب تمہارا حکم اس اہتمام سے تمہاری طرف تیرے پروردگار کا حکم آیا ہے تو اب اس پر جم جاؤ. اللہ کا کلام جب سن لیا اب اہل ایمان کی طرف سے ایک ہی جواب جانا چاہیے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا, جب وہ رحمان کلام اتار رہا ہے, جب رحمت للعالمین پر کلام اتر رہا ہے,
جب عربی کی مبین میں کلام اتر رہا ہے جس کی شیرینی اور حلاوت کا یہ عالم ہے کہ انسان سنتا ہے تو سنتا چلا جاتا ہے, تو پھر فاصبر لحکم ربک, اب تمہارے رب کا یہ حکم جو اترا ہے اس پر جم جاؤ, اس میں جماؤ ہونا چاہیے, تمہارے دل میں اس طرح اترنا چاہیے کہ تمہارا رنگ بدلنا چاہیے. ولا تطع منهم آثما او کفورا, اور اس کی پیروی نہ کرو جو آثم ہے, اس کے پیچھے نہ چلو جو کافر ہے. یہاں دوسروں کی مخالفین کی دو کیٹیگریز کہیں بیان ہوئی, ایک ہے آثم. آثم یہ لفظ ہے اسم سے, اسم کہتے ہیں رکاوٹ کو, اسم کہتے ہیں رکاوٹ کو. ابھی آپ نے آیت سنی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, کہ شراب اور جوئے میں اسم ہے. اسم کا معنی ہے کہ یہ تمہیں نیک کام سے روکنے والی چیزیں ہیں. جوئے کی مجلس ہے, انسان وہیں بیٹھا ہے, شراب ہے, دھت ہے, عقل فکر اس کی غائب ہو چکی, اب وہ اسے اپنا ہوش نہیں, نیکی کا کام کیسے کرے گا. یہ فضول خرچی بھی ہیں, مال اس راستے میں پانی کی طرح بہ جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خرچ کرنے کو کہاں سے بچے گا. تو اسم کہتے ہیں رکاوٹ کو. ایسا انسان جو کسی انسان کو نیکی کے راہ سے روکتا ہے, بس اوقات اسے بالکل منع تو نہیں کر سکتا, لیکن اسے ذرا ہی, وہ جیسے کسی نے کہا نا مدرسے واز تو تا دیر رہے گی قائم, یہ میں خانہ ابھی پی کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے جو انسان کو کبھی یہ کہتا ہے کہ ابھی تمہاری کیا عمر ہے, یہ تو یعنی مسجد کے جب بوڑھے ہو گئے تو پھر یعنی مسجد کا دیکھ لینا. یہ جو جیسے کسی نے کہا اس چاند کی زمین پہ عبادت کا تلخ بوجھ, ظالم خیال کر ابھی عہد شباب ہے. تو یہ جوانوں کو یہ سمجھانا کہ ابھی تمہارے نماز پڑھنے کا وقت نہیں, یہ تو بوڑھوں کا کام ہے, یہ ہے ایسے میں وہ جو روکتا ہے. کسی کو کیا خبر کہ کوئی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں, بسا اوقات یہی تاخیر انسان کے لیے کفر کا موجب بن جاتی ہے. ایسا ایک شاعر ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے, وہ طائف کا رہنے والا تھا, اس کے دل میں ایمان کا جوش پیدا ہوا, ایمان لانے کے لیے وہاں سے روانہ ہوا طائف سے, خیال ہوا کہ چلے مکہ سے ہوتے چلے پرانے دوستوں کو ملتے چلے, وہ پرانے دوست دوستی ہوتے ہیں, ہوتے دوست ہیں کرتے دشمنی ہیں. انہوں نے کہا تم وہاں جا رہے ہو لیکن پتہ بھی ہے وہ تو شراب حرام کرتا ہے, تم شراب پیے بغیر رہ نہیں سکتے. اس نے کہا چلو اچھا پھر ایک سال میں ذرا خوب پی لوں, آئندہ سال ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو اگلا سال اسے نصیب ہی نہیں ہوا, کفر کی حالت میں مر گیا. لا تطع منهم آثما او کفورا, جو نیکی کے راستے روکتا ہے اسے اپنا دشمن سمجھیں, کیا خبر کہ اگلا لمحہ کس نے دیکھا ہے کہ اس کو اگلا دن نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو نیکی کرنے کا اصل عہد تو یہی ہے, جو جسے جوانی کہتے ہیں وہ کسی نے ایسے تو نہیں کہا کہ در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری وقت پیری گرد لالن نشوت پر حزگار. اصلی عبادت تو جوانی کی عبادت ہے, وہ سات انسان جن کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن اس کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا, ان میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کیا, وہ شاب النشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جو اللہ کی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی. تو بسا اوقات انسان کے دوست وہ اس طرح دشمنی کرتے ہیں. قرآن نے ہمیں بتا دیا لا تطع منهم آثما او کفورا, کچھ کھلے دشمن ہوتے ہیں, کچھ کھلے کافر ہوتے ہیں, نہ نیکی سے روکنے والے کی بات مانو نہ کھلے باغی کی بات مانو. قرآن نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے, ولید بن مغیرہ, خالد بن ولید کے جو والد, بہت سمجھدار آدمی تھا, اپنے علاقے میں اسے تو یعنی لوگ مشورہ لیتے تھے, اس کے دل میں بھی بات آئی, وہ مسلمان ہو چلا تھا. پھر اس کا ایک دوست آڑے آیا, انہوں نے کہا کیا اگر یعنی قیامت میں کچھ ایسی بات ہوئی تو میرے پاس تم جانتے ہو مال بہت ہے, ہم پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے. اسے اس طرح اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اسے نیکی سے باز کر دیا. اسی کا ذکر ہے قرآن میں, سورہ الفرقان ہی میں ہے, یوم یعض الظالم علی یدیہ
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فرمایا اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا. يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قرآن آ چکا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا, کاش میں آپ کا ساتھ دیتا, آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میری فلاں کے ساتھ دوستی نہ ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, مجھے تو نصیحت ہو ہی گئی تھی, میں نے تو نصیحت حاصل کر لی تھی, میں تو ایمان قبول کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا, اس نے مجھے پھر سے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان انسان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والا. یاد رکھیے یہ جو دوست ہیں, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. قیامت کے دن فرمایا یہ جو جگری دوست بنتے ہیں, جو ایک دوسرے کے بغیر کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے, قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اس دن صرف وہ دوست رہ جائیں گے, صرف وہ دوستی رہ جائے گی جو قرآن کے سائے میں ہے. إلا المتقين, صرف تقوی کی بنیاد پر دوستی وہی قائم رہے گی. فلا تطع منهم آثما او كفورا, اس لیے نہ اس کی بات مانے جو نیکی سے روکتا ہے, اور جو کھلا کافر ہے اس کی تو اتباع سراسر گھاٹے کا سودا ہے, لیکن جو نیکی سے روکتا ہے وہ بھی بالآخر انسان کو راستہ کفر تک ہی لے جانے والا ہے. اس لیے قرآن جو اللہ تعالیٰ نصیحت اتار چکا, اسے پڑھیں, اسے سنیں, اسے سمجھیں, اس پر عمل کرنے کا عزم کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے, اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آخر